السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وبئس المصير. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس اللہ پاک نے ہمیں جمعۃ المبارک عطا فرمایا، اور جمعے کا دن بھی خاص طور پر ذوالحجہ کی جو ابتدائی 10 راتیں 10 دن ہیں اس کا، ان 10 راتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے والفجر والیال عشر، قسم ہے فجر کی وقت کی اور 10 راتوں کی. علماء کرام نے 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں لیں. ان ابتدائی 10 راتوں میں بندہ مومن کا عمل بے انتہا اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے، لہذا ان 10 راتوں میں یا 10 دنوں میں جو اعمال کیے جا سکتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ابتدائی 9 راتوں میں، 9 دنوں میں حج کے مناسک ادا ہو رہے ہوتے ہیں، تو غیر حاجیوں کے لیے فضیلت کا حامل ہے کہ وہ روزہ رکھیں. خاص طور پر 9 ذوالحجہ کا روزہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے. دنیا بھر سے حجاج کرام اس وقت بیت اللہ تشریف لا رہے ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرے گی. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں بھی، جو ہم میں سے صاحب استطاعت ہیں، حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حج عبادت کے اعتبار سے بہت بڑا فضیلہ ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا. جب دونوں نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا تو دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہم سے یہ محنت قبول کر لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. تقریباً 4000 سال ہونے کو آ رہے ہیں، الحمدللہ حج کا یہ سلسلہ جاری ہے، بیت اللہ آباد ہے. لہذا مختصر وقت میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی داستان ہم سن رہے تھے، داستان عظیمت. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے سب میں کامیابی حاصل کی، سب پوری کر دیں، سب میں کامیابی حاصل کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے تمام انسانوں کا امام بنا، امام الناس، خلیل اللہ، ابو الانبیاء، یہ تین القاب ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ سے تعلق کے حوالے سے خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. ابو الانبیاء، آپ کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب آپ ہی کی نسل میں. امام الناس، تمام لوگوں کا امام. لہذا جب بیت اللہ بن گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل کو خصوصی ہدایات دی. یہ آیت نمبر 125 ہے جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں اور سراپا امن ہو. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھو جو یہاں طواف کریں، اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں. گویا بیت اللہ کی تعمیر کے ساتھ ہی طہارت و پاکیزگی کا حکم دیا اللہ سبحانہ و تعالی. ہر طرح کی نجاست سے اس کو پاک رکھو، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے. ظاہری نجاست یہ ہے کہ کوئی گندگی نہ ہو، صاف ستھری ہو مسجد، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور خاص طور پر بیت اللہ میں اور کون سا عمل ہے جو کہیں اور نہیں ہو سکتا، صرف بیت اللہ میں ہوتا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ وہ ہے طواف. تمام مساجد میں اعتکاف ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن طواف صرف بیت اللہ میں ہوتا ہے. لہذا بیت اللہ کی بڑی عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت بیت اللہ کا طواف ہے. ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا گیا کہ اس کو صاف رکھو، لہذا مسجد کا یہ حق ہے کہ اس کو صاف ستھرا رکھا جائے. باطنی نجاست یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہو. اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. مشرکین عرب نے یہ ظلم کیا کہ بیت اللہ میں 360 بت رکھ دیے، اور بیت اللہ میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ 360 بتوں کی پوجا کیا کرتے. تو انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل کو تو ہم نے حکم دیا تھا کہ وہ میرے گھر کو پاک صاف رکھیں، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے. لہذا الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 23 برس کی جد و جہد کرنے کے بعد بیت اللہ کو آزاد کروایا اور ہر طرح کے شرک سے، بدعات سے ہمیشہ کے لیے اس کو پاک کر دیا. جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے، آپ کی زبان مبارک پر آیت مبارکہ تھی، وَقُلْ جَعَ الْحَقُّ زَحَقَ الْبَاطِلُ، کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا. اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُوقًا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. لہذا 259 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. تقریباً 21 برس کی جد و جہد کے بعد بیت اللہ کو ہمیشہ کے لیے توحید کا مرکز بنا دیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. جب بیت اللہ تعمیر ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر کھانے پینے کا سامان نہیں تھا. وادی غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی تھی جو زراعت سے خالی ہے، پانی بھی نہیں تھا. لہذا اللہ تعالیٰ نے مکے کو آباد کیا. دنیا بھر کا پھل اس وقت بہترین پھل آپ کو بیت اللہ میں مل جائے گا، مکے میں مل جائے گا. یہ دعا ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، آیت نمبر 126 سورۃ البقرہ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی کہ اے میرے رب تو بنا دے اسے امن والا شہر، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر یوم آخرت پر. اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جواب دیا، قال ومن کفر فامتعه قلیلا، فرمایا اللہ پاک نے کہ جو کفر کریں گے، ناشکری کریں گے، ناقدری کریں گے، ان کو میں بھی تھوڑا بہت پھل دے دوں گا دنیاوی اسباب کے اعتبار. ثم اصرہ الی عذاب النار، اور پھر میں ان کو کھینچ کے لے آؤں گا عذاب کی طرف، جہنم کے عذاب کی طرف. وہ بئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لہذا یہ دعا قبول ہوئی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور جو حضرات بھی بیت اللہ گئے ہیں، مکے گئے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے، وہاں کے رہنے والوں کو اللہ پاک نے دنیا بھر کا بہترین پھل عطا فرمایا. دنیا بھر کا بہترین پھل آپ کو مکے میں ملے گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا. اب اس کے بعد آیت نمبر 127 جو آج کی خاص اہم آیت مبارکہ ہے. عظیم قربانی دی سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن اللہ پاک نے پھر عظیم سعادت بھی عطا فرمائی. اور وہ سعادت کیا تھی کہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور اس وقت کا بھی تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور وہ دونوں یہ کہہ رہے تھے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ، آیت نمبر 127، بہت زیادہ اہمیت کے حامل اس اعتبار سے بھی ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر، دوبارہ تعمیر، تعمیر نو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. یہ بات تاریخی اعتبار سے آپ کے علم میں ہوگی کہ انسانوں کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ تھا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, سب سے پہلا گھر جو وضع کیا گیا بنایا گیا لوگوں کے لیے, لوگوں کی عبادت کے لیے, وہی ہے جو بکہ میں ہے. بکہ مکے کا پرانا نام. لہذا روایات سے بات ثابت ہے کہ اس کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا. عرصہ دراز گزر گیا آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو گیپ ہے صدیوں کا, اس میں سینکڑوں انبیاء کرام یہاں پر آئے اور طواف اور حج اور بیت اللہ کی جو بھی عبادات ہوتی وہ کرتے رہے. یہاں تک کہ بیت اللہ طوفان سیلاب کی وجہ سے اس کی دیواریں جو تھیں منہدم ہو گئیں, اور آہستہ آہستہ وہ بالکل ایسا ہو گیا جیسے تھا ہی نہیں. قواعد تو تھے, بیس تو تھی, لیکن دیواریں گر چکی تھیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بیت اللہ کی جگہ متعین کروا کے دکھائی, اور وہ دونوں باپ بیٹے مل کر بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے. تعمیر کرتے وقت ایک پتھر تھا خاص طور پر جو جنت سے آیا, جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے, اور جیسے جیسے بیت اللہ بلند ہوتا چلا جاتا ویسے ویسے وہ بھی بلند ہو جاتا. آج تک سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشان وہاں موجود ہیں, اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا. جب طواف کرتے ہیں عمرہ یا حج کا تو طواف کرنے کے بعد دو نفل پڑھنا مقام ابراہیم پر ضروری ہے. بہرحال دعا بڑی زبردست ہے. تاریخ انسانی کا اہم ترین کام ہو رہا ہے, بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. ربنا تقبل منا, اے اللہ تو ہم سے قبول کر لے. اس آیت کریمہ میں ہم سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا عمل, بڑا عمل, نیکی کا عمل اگر بن جائے, بن پڑے, تو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں, کیونکہ نیکی کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قبولیت کے لیے دعا کریں, کیونکہ اعمال تو بہت سارے انسان کرتا ہے, کرتا رہتا ہے, قبول ہو گئے تو سب سے بڑی کامیابی. لہذا اعمال کی قبولیت کے لیے شرط لازم کیا ہے؟ نمبر ایک, نیتوں کا اخلاص. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بار بار پڑھے جانے کے قابل ہے. جب ہجرت مدینہ ہوئی تو یہ بہت بڑا عمل تھا ہجرت کرنا, مکے سے مدینہ آنا. لہذا وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم, تین اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان کر لے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نمبر ایک, حالت کفر سے حالت اسلام میں آنا, قبول کرنا, اسلام کو قبول کرنا ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کا اعلان. نمبر دو, اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا. اور نمبر تین, حج کرنا, حج مبرور, حج مقبول اگر ہو جائے تو ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے. لیکن ایک صاحب ہجرت کر کے آئے مکے سے مدینے, گھر بار چھوڑا, کاروبار چھوڑا, بہت بڑا عمل کیا, لیکن ہجرت کر کے آئے تھے ایک عورت سے نکاح کرنے کے لیے. عورت سے نکاح کرنا بھی ایک جائز کام ہے, حرام کام تو نہیں ہے. لیکن نیت نکاح کرنے کی تھی، لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک صاحب ہجرت کر کے آئے ہیں، اتنا بڑا عمل کیا ہے لیکن ہجرت کی ہے نکاح کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حج کر کے آئیں، عمرہ کریں، قربانی کریں، نماز پڑھیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہے، سعادت ہے. لیکن ہمارا دشمن بھی تو ہے اور وہ فارغ نہیں بیٹھا ہوا، تیار بیٹھا ہے، موقع کی گھاٹ میں لگائے بیٹھا ہے. اس نے اللہ تعالی کی عزت و جلال کی قسم کھائی، فبعزتی کا لاؤوینہم مجمعین، اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم ان سب کو گمراہ کروں گا. لہذا اعمال میں اخلاص اگر نہ ہو تو ریاکاری دکھاوا بن جاتا، شو آف. اور شیطان کا ایسا عمل بہت باریکی کے ساتھ، بہت سافٹلی اعمال کو ضائع ہی نہیں کرتا، گناہ کا باعث بن جاتا ہے. بظاہر نیکی کا عمل کیا جا رہا ہے لیکن اجر و ثواب نہیں مل رہا، گناہ مل رہا، سبحان اللہ. لہذا حج، عمرہ، قربانی، نماز، زکوٰۃ، جہاد، دعوت و تبلیغ، یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں، لیکن شیطان ان میں دکھاوا، عجب، تکبر وہ پیدا کر کے اعمال کو مائنس سے زیرو کرو، مائنس سے ملٹی پلائی کرا دو. لہذا اپنے اعمال کی حفاظت کرنی پڑے گی. جیسے بہت قیمتی شے آپ کے پاس ہو تو کیا کرتے ہیں، بہت قیمتی شے آپ لے کے موو کر رہے ہیں، سیکیور کرتے ہیں، سیکیورٹی کا خاص اہتمام کرتے ہیں. ایسے ہی اعمال کی حفاظت کرنی پڑے گی. اعمال کی حفاظت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ اعمال ان کا تذکرہ نہ کریں، بتائیں نا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں اتنے کا جانور لایا ہوں. یہ ساری باتیں بعض اوقات انسان کے اندر دکھاوا ریاکاری پیدا کر دیتی. لہذا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، دعا فرمائی، ربنا تقبل منا. اب چند باتیں میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کیسے قبول کی. جب بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، اذن فی الناس، بیت اللہ تعمیر کر کے لوگوں کے درمیان حج کے لیے اعلان کرو، حج کے لیے اعلان عام کرو. اب ظاہر بات ہے جب بیت اللہ تعمیر ہوا، مکے کی وادی سنگلاخ وادی تھی، ذہن میں ہو سکتا آیا ہو ابراہیم علیہ السلام کہ یہاں کون آئے گا حج کرنے کے لیے. ساتھ ہی ساتھ فرمایا تم دیکھو گے دور دراز سے دبلی اونٹنیاں آئیں گی، اونٹنیوں پہ سفر، اونٹنوں موٹوں پہ سفر ہوتا تھا. تمہارا کام صرف ندا لگانا ہے، حج کا حج کی ندا لگاؤ، پوری دنیا سے مسلمان آئیں گے. اور الحمدللہ، الحمدللہ تقریباً 4000 سال پرانا واقعہ ہے یہ، بیت اللہ تعمیر بھی ہے، آباد بھی ہے، اور الحمدللہ اس وقت جو پوری دنیا کے مسلمان بیت اللہ میں جمع ہو رہے ہیں اس کا ایک نور، اس کی ایک عظمت اور نمایاں ہو رہی ہے. لہذا دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حجاج کرام کی حفاظت فرمائے. ظاہری بات ہے جب حاجی جاتا ہے تو اس کے لیے دعا تو نکلتی ہے، جانے والوں کے لیے دعا کی درخواست بھی کرتے ہیں کہ حجاج کرام سے ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا. دعا، خواہش، یہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے. جو حج نہیں بھی کر سکتے ہیں کم از کم حج کی خواہش تو پیدا کریں. خواہش دعا کا دوسرا نام ہے. اور یقین کیجئے اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع بناتا ہے, آپ حیران رہ جائیں گے. بعض اوقات لوگوں کے واقعات سنو تو یقین نہیں آتا کیسے ممکن ہے, فیزیبل ہی نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرما دیتا. لہذا بس ایک گزارش ہے کہ کم حج نہیں کر سکتے, نہیں کیا تو دل میں خواہش تو پیدا کریں, ارادہ تو کریں, دعا تو مانگیں, اللہ تعالیٰ سے حج کی توفیق تو مانگیں, پھر دیکھیے اللہ پاک کیسے ذرائع بناتا. بس آخری گزارش یہ ہے کہ جو حجاج کرام حج پر ہیں ان کے لیے تو دعا کرنی ہے, ان سے بھی گزارش کریں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں, ان کی دعاؤں میں ہم بھی شامل ہو جائیں. غیر حاجیوں کے لیے الحمدللہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے ان سے ریزیمبلنس پیدا کرنے کا, قربانی کر کے. یہ قربانی کی پوری داستان میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کی اصل روح جو ہے وہ تقویٰ ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ. ان قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے. جو شے اللہ تک پہنچتی ہے تمہیں قرب دلا سکتی ہے وہ تقویٰ ہے. لہذا آخری بات یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں سے محبت ہونی چاہیے. شاعر اللہ ہیں, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اچھا فروا تکڑا جانور لے کر آئیں حلال اور پاکیزہ رودی سے. تقویٰ کیا ہے؟ جو جانور خریدا جائے اس کے لیے جو پیسہ فراہم کیا جائے وہ حلال ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کر رہے تھے تو مشرکین عرب مشرکین مکہ پیسے جمع کر رہے تھے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے. آپ کو یہ بات سن کر حیرانگی ہوگی, مشرک تھے لیکن ڈیسیجن یہ لیا تھا کہ اس بیت اللہ کی تعمیر میں کسی حرام خور کا پیسہ شامل نہیں کریں گے. اور جب بیت اللہ تعمیر ہوا تو وہ حتیم, وہ جو علاقہ ابھی بھی حتیم کا ہے, وہ بیت اللہ میں شامل نہیں ہے. اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کو ایڈ کیا جائے, آج تک وہ ویسے ہی ہے. تو آخری بات یہ ہے کہ قربانی کیجیے اللہ کی توفیق سے, کوشش کریں کہ حلال اور پاکیزہ جانور حلال پیسے سے کما کر جو بھی بن پڑے چھوٹا ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا, ما ہذہ الاداہ یا رسول اللہ, یہ جو قربانیاں ہم کرتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ حضور نے فرمایا, سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, ان کا طریقہ. لہذا تاریخ انسانی میں جب سے انسان ہیں جب سے قربانی کا سلسلہ چل رہا, قربانی اپنی محبوب ترین شے کی دی جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کی کوشش کی حلال اور پاکیزہ طریقے سے سنت کے مطابق. پھر اس کی گوشت کی تقسیم کا بھی معاملہ سنت کے مطابق کریں, بہترین حصہ گوشت کا غریبوں کو دیں, غریبوں کو عزت اور احترام کے ساتھ ان کا اکرام کرتے ہوئے, رشتہ داروں کے گھر دے کر آئیں, اپنے لیے بھی استعمال کریں. گرمی کا دن گرمی کے دن زیادہ زیادہ سٹور کرنے کی کوشش نہ ہی کریں تو اچھا ہے, اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں. آخری بات یہ ہے کہ ذوالحجہ کا روزہ, 9 ذوالحجہ کا روزہ بہت زیادہ فضیلت کا عامل ہے. اگلے سال ہم میں سے نہیں پتا کتنے لوگ زندہ بھی ہوں گے, صحت مند بھی ہوں گے, نہیں ہوں گے. لہذا جو موقع مل رہا ہے اللہ کی قرب حاصل کرنے کا اس کو فوراً اویل کریں. 9 ذوالحجہ عرفہ کا روزہ اتنا فضیلت والا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. تو یہ بشارت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کو اویل کیجئے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک حج قربانی عمرہ جو عبادات ہم سے بند پڑتی ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.